وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم حاضرین محترم، اس سے پہلے الحمدللہ قرآن مجید کا درس ابتدا سے انتہا تک ہوا ہے، بیچ میں یہ سلسلہ کچھ دنوں موقوف رہا اور اب انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ اس ترتیب سے قرآن مجید کا درس دیا جائے کہ جس سے نمازی حضرات زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ پانچ وقت ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے، دیگر سورتیں بھی ہم تلاوت کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا فرما رہے ہیں، کیا احکام دے رہے ہیں، کیونکہ مناسبت نہیں ہے، عربی زبان ہماری مادری زبان نہیں، اور کچھ ہماری اپنی غفلتیں ہیں جس کی بنا پر ہم بس بے سوچے سمجھے پڑھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ نماز میں وساوس خیالات بہت زیادہ آتے ہیں۔ بزرگان دین نے اس کا علاج بھی یہی تجویز فرمایا ہے کہ قرآن مجید کی جب تلاوت ہو رہی ہو تو اس کے معنی میں غور کیا جائے۔ یہ تو نہیں کہتا میں کہ وساوس بالکل لیے ختم ہو جائیں گے، البتہ اتنی بات ضرور ہے انشاءاللہ کہ کم ہو جائیں گے۔ اپنی طرف سے پوری کوشش انسان کرے، اس کے باوجود بھی اگر خیالات آتے ہیں وساوس آتے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نماز پڑھتا رہے، البتہ وساوس کا لانا یہ مناسب نہیں، از خود آتے ہیں تو کوشش کرے انہیں بھگانے کی، دور کرنے کی، لیکن اگر وہ خیالات پھر بھی آتے ہیں، وساوس پھر بھی پیدا ہوتے ہیں تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ نماز کے لیے مضر نہیں نہ نماز کے لیے مفسد ہے۔ اور اس کو یوں سمجھ لیجئے جس طرح اگر کسی شخص کے پیٹ میں ہوا گڑبڑ کر رہی ہو تو چاہے ہوا پیٹ میں کتنی بھی گھومتی رہے اس سے وضو ٹوٹتا نہیں جب تک کہ وہ ہوا خارج نہ ہو۔ اسی طریقے سے یہ خیالات جو ہمارے دماغ میں گھومتے رہتے ہیں اس وقت تک انشاءاللہ ہمارے لیے مضر نہیں ہیں جب تک کہ ان پر عمل نہ ہو۔ تو بہرحال ایک طریقہ یہ بھی ہے نمازوں میں خشوع پیدا کرنے کا، یکسوئی حاصل کرنے کا، کہ ہم جو کچھ قرآن مجید تلاوت کرتے ہیں نمازوں میں اس کے معانی میں بھی غور کریں۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اس کے ترجمے میں بھی غور کریں کہ الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے، رب العالمین، رب العالمین جو تمام عالموں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ تو آدمی اپنے ذہن کو اس طرف لگائے، اور انسان کے ذہن کی یہ بات ہے کہ ایک وقت میں دو جگہ مصروف نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ترجمے میں بھی غور و خوض کر رہے ہوں اور کہیں اور بھی ہمارا دماغ گھوم رہا ہو، یہ ممکن نہیں ہو، ایک وقت میں ایک ہی جگہ لگے گا۔ تو جب ہم اس کی طرف توجہ کریں گے تو انشاءاللہ ہماری نمازوں میں یکسوئی پیدا ہوگی، خشوع ہمیں حاصل ہوگا، نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا، ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت سے ہم کیا درخواست کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا احکام عطا فرما رہے ہیں، پھر اس کی طرف انسان کو یکسوئی حاصل ہوگی۔ تو اس لیے یہ خیال ہوا کہ ابتدا سورہ فاتحہ سے کی جائے، اس لیے کہ سورہ فاتحہ وہ سورت ہے کہ جو ہم نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ فرائض ہوں، چاہے وہ سنتیں ہوں، چاہے وہ نوافل ہوں، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہماری نہیں ہوتی. اس لیے ہر آدمی سورہ فاتحہ، خاص طور پر اگر انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں تو ہر آدمی سورہ فاتحہ پڑھنے والا ہے. امام پڑھا رہا ہے نماز، سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں پڑھا. تو اس لیے سورہ فاتحہ کا ترجمہ، اس کا مفہوم، اس کی ضروری تشریح یہ سامنے آ جائے. اسی طریقے سے اس کے بعد ہم وہ 10 سورتیں جو عام طور پر نماز میں پڑھتے ہیں، سورہ فیل سے لے کر سورۃ الناس تک، یہ 10 سورتیں ہیں عام طور، چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں جو عام لوگ نمازوں میں ان کو پڑھتے ہیں، تو اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ کسی نہ کسی درجے میں ہمیں پتہ چل جائے، تاکہ ہم جب نماز پڑھیں تو اعلیٰ وزیر بصیرت پڑھیں، ہمارا ذہن جو ہے اس کے ترجمے میں بھی جو ہے مستغرق ہو جائے. تو انشاءاللہ اس طور پر اس کے بعد پھر مزید جو صورتیں ہوں گی تو آہستہ آہستہ ان صورتوں کو بھی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. تو کسی نہ کسی درجے سے آدمی کو جب مناسبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر معنی بھی سمجھ میں آنے لگتے ہیں، ابتدا میں فوری طور پر نہیں آتے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے کلام کی عظمت کو سمجھیں، ہمارے دل میں اللہ رب العزت کے کلام کی عظمت بھی ہو، عقیدت بھی ہو، اس سے محبت بھی ہو، اور ہم یہ سمجھ لیں کہ رب العالمین کا کلام ہے. حضرت کرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ جب وہ قرآن مجید پڑھتے تھے تو بعض اوقات پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو جاتے تھے، اور بار بار یہ کہتے تھے کہ ہذا کلام ربی، ہذا کلام ربی، ہذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام، یہ میرے رب کا کلام. تو اس سے طور پر جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے کہ اس کی عظمت بھی ہمارے دل میں ہو، اس کی عقیدت اور محبت بھی ہمارے دل میں ہو، پھر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی تو یقیناً اس قرآن مجید کی تلاوت کا ہمارے دل پر بھی اثر ہوگا، اور قرآن مجید پڑھنے کے جو انوار و برکات ہیں اور ثمرات ہیں وہ بھی ظاہر ہوں گے. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام قیامت کے دن یہ کہیں گے، رسول یہ کہیں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، یہ شکوہ کریں گے، رسول علیہ السلام یہ فرمائیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے میرے رب اس قوم نے قرآن مجید کو ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، یعنی اس کے احکام کی طرف متوجہ نہیں تھے. کافروں کا تو کیا کہنا کہ وہ تو مانتے ہی نہیں، لیکن مسلمان جو قرآن مجید کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، اللہ رب العزت کا کلام جانتے ہیں، ان سے ہمیں شکوا ہے کہ قرآن مجید کی طرف ان کی رغبت نہیں، قرآن مجید کے احکام کی طرف ان کی توجہ نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ تو عملی طور وہ تو کافر ہیں انکار کر کے، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم عملاً قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اس لیے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا شکوہ بجا ہوگا قیامت کے دن جب وہ اللہ رب العزت کے سامنے کریں گے، تو خدا نہ کرے کہیں ان چھوڑنے والوں میں ہمارا شمار نہ ہو. تو کم از کم ہم اس طرف توجہ کریں تاکہ قرآن مجید پڑھنے والوں میں ہمارا شمار ہو، قرآن مجید سے محبت کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو، اس کی عظمت ہمارے دل میں پیدا ہو. اور جب قرآن مجید کی عظمت دل میں پیدا ہو، بہت سارے، سچی بات یہ، مسائل، بہت سارے رسومات ہمارے معاشرے میں اس لیے ہیں کہ ہمیں قرآن مجید سے لگاؤ نہیں، نسبت نہیں، تعلق نہیں. اگر قرآن مجید سے نسبت، تعلق ہو اور قرآن مجید کے مفہوم کو ہم سمجھ رہے ہوں تو انشاءاللہ بہت سارے ہمارے مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں. لیکن چونکہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتے نہیں، اس کے مفہوم کو جانتے نہیں، اس کے نتیجے میں بعض دفعہ کوئی عربی میں بات کر رہا ہوں تو کہتے ہیں جی قرآن مجید پڑھ رہا تھا، کوئی حدیث سنا رہا تو کہتے ہیں جی قرآن میں یہ آیا ہے، حالانکہ اسے قرآن اور حدیث کی بھی تمیز نہیں. تو یہ ہماری بہرحال ناواقفیت اور غفلت کی بات ہے. اسی لیے ان صورتوں کو سے ابتدا کی جا رہی ہے تاکہ اللہ رب العزت کے اس کلام کی عظمت ہمارے دل میں پیدا ہو. اور دوسری بات دیکھیے، قرآن مجید نے ایک اور حکم نازل فرمایا، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ تم کافروں کی اطاعت مت کرو اور ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو. ایک جہاد بھی سیف ہوتا ہے تلوار کے ذریعے، لیکن اس کو یہاں جہاد صغیر کہا ہے، اور قرآن مجید کے احکام کو دنیا میں پھیلانے کو جہاد کبیر کہا ہے. تو قرآن مجید کے احکام کو عام کرنا، لوگوں تک اس کو پہنچانا، یہ جہاد کبیر. ہم کتنے احکام جانتے ہیں جو قرآن مجید میں ہیں. اور بعض نے فرمایا کہ قرآن مجید ایسا کلام ہے جس میں اللہ رب العزت نے برائیوں سے بچنے کا حکم دیا ہے. چنانچہ جتنی وعیدیں ہیں جب وہ وعید کی آیتیں آئیں تو سمجھ لو کہ اللہ رب العزت نے کسی نہ کسی برائی سے رکنے کا حکم دیا ہے, بچنے کا حکم دیا ہے. اور جتنی بشارتیں آئیں تو سمجھ لو کسی نہ کسی نیک کام کرنے کا حکم دیا ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں. یعنی بعض بزرگان دین نے فرمایا کہ آیات کی تفصیلی شان نزول میں آدمی نہ جائے, بلکہ جہاں کہیں نیکیوں کا حکم ہے تو یہ سمجھ لے, جہاں کہیں بشارتوں کا حکم ہے, بشارتیں دی گئی ہیں, سمجھ لو کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کوئی نیکی کا حکم ہمیں دے رہے ہیں. اور جہاں کہیں وعیدیں ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ رب العزت یہاں برائی سے بچنے کا حکم دے رہے ہیں. تو یہ تفصیلی شان نزول تو اگرچہ نہیں, لیکن اس تفصیل کو بھی اگر ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ ساری قرآن مجید کی آیتوں کا شان نزول گویا اجمالی طور پر ہمارے سامنے آ گئی. کہ جہاں کہیں بشارتیں ہیں سمجھ لیں کہ نیکی کا حکم ہے, جہاں کہیں برائی سے وعید ہیں وہاں سے برائی سے بچنے کا حکم, اس اعتبار سے. اور یہ بھی سمجھ لیجیے قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے اس دعائیں بھی فرمائی کہ قرآن مجید کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں, یا قیامت کے دن تمہارے لیے حجت ہوگا, قرآن مجید حجت ہوگا تمہارے لیے, یا تم پر حجت ہوگا. دو باتیں, یعنی اس قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ رب العزت یا تو نجات عطا فرما دیں گے, یا پھر قرآن مجید کے احکام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے علیہ باللہ جہنم کا منہ دیکھنا پڑے. اس لیے قرآن مجید کو پڑھو, قرآن مجید کو سیکھو سمجھو. قرآن مجید کی اولاً تو یہ کہ ہم اس کے الفاظ کو درست کریں. اگر کسی شخص کو پڑھنا نہیں آتا تو بے شک الف با تا سا کے قاعدے سے شروع کرنا پڑے, نورانی قاعدے سے, تب بھی اس میں شرم کی کوئی بات نہیں. صحابہ کرام نے تو بڑی عمروں میں قرآن مجید پڑھا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید کا نزول ہوا تو آپ کی عمر اس وقت 40 سال کی تھی. یقیناً اس کے بعد صحابہ کرام نے پڑھا تو بہت سے اس وقت 40 سال کے تھے, بہت سے اس سے بڑے بھی تھے. تو اس لیے اس میں ہمیں شرمانا نہیں چاہیے, قرآن مجید کو صحیح طور پر سیکھنا چاہیے. اگر نہیں آتا یا ہمیں اس میں کچھ تذبذب ہے تو کسی کو سنا دیں, کم از کم کچھ صورتیں تو ایسی یاد کر لیں کہ جس میں کوئی غلطی نہ ہو, تجوید کی بھی غلطی نہ ہو, اور وہ قرآن مجید ہم کسی نہ کسی کو سنا دیا کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کم از کم ہماری نمازیں تو درست ہو جائیں گی, ورنہ ہوگا یہ کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن غلط پڑھنے کی وجہ سے ہماری نمازیں نہیں ہوتی, اور چونکہ کوشش بھی نہیں کر رہے. ایک آدمی کوشش کر رہا ہے, کوشش کے باوجود شین نہیں نکال سکتا, کوشش کے باوجود قاف نہیں نکال سکتا, تو انشاءاللہ وہ معذور ہے اللہ کے یہاں. لیکن ایک آدمی کوشش ہی نہیں کر رہا تو اس آدمی کو معذور قرار نہیں دیا جا سکتا. اس لیے قرآن مجید کی عظمت کو ہمیں سمجھنا چاہیے, اور قرآن مجید کی محبت کو دل میں جو ہے وہ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اس کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دے. میں نے حضرت مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ ایک واقعہ سنا. حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تشریف لائے تھے ایک موقع پر, تو فرمایا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا, اس کی جب تدفین ہو گئی تو تدفین کرنے والوں میں سے ایک شخص ایسا تھا جس کے کچھ کاغذات غائب ہو گئے. اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ وہ کاغذات کہاں گرے, لیکن خیال اس کو یہ ہوا کہ غالباً جب تدفین ہو رہی تھی تو میں بھی چونکہ اس میں شریک تھا تو غالباً اس وقت وہ قبر میں گر گئے, یہ خیال آیا. تو کاغذات اہم تھے اس لیے اس نے اجازت چاہی کہ بھئی قبر کھود کے دیکھا جائے. بہرحال کسی نے کسی طرح سے اجازت لی, اور جب اس قبر کو کھود کر دیکھا نکالا تو دیکھا کہ وہ قبر جو ہے وہ گلاب کے پھولوں سے بھری ہوئی, یعنی اوپر تک گلاب کے پھولوں سے بھری ہوئی تھی, اور اس کے اوپر اس کے کاغذات رکھے ہوئے تھے. خیر کاغذات تو اس نے اٹھا لیے اور بعد میں اس کو بند بھی کر دیا گیا. نبی سے اس کی فکر ہوئی, تجسس ہوا کہ اس کی کیا وجہ ہے. لازمی بات ہے کہ آدمی جب قبر میں مردے کو رکھتا ہے, اس کی تدفین ہوتی ہے, تو کوئی گلاب کے پھولوں سے اس کو بھرتا نہیں ہے. اس سے اس کا تجسس ہوا, گھر والوں سے معلومات کی تو پتہ چلا کہ بھئی اور تو کچھ پتہ نہیں ہے, والد صاحب پڑھے لکھے تو تھے نہیں, ان کے بچوں نے بتایا کہ پڑھے لکھے نہیں تھے, قرآن مجید بھی پڑھنا نہیں آتا تھا, لیکن قرآن مجید کی عظمت بہت زیادہ دل میں تھی, محبت بہت زیادہ تھی، روزانہ وضو کر کے قرآن مجید کو کھولتے تھے اور اس کے بعد قرآن مجید کی جو ہے وہ ایک ایک سطر پر انگلیاں پھیرتے تھے اور ساتھ میں کہتے تھے میرے رب نے یہ بھی سچ کہا، میرے رب نے یہ بھی سچ کہا، میرے رب نے یہ بھی سچ کہا. اس طرح سے قرآن مجید کو وہ عظمت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، یعنی جو صورتیں آتی تھی وہ تو پڑھ لیا کرتے تھے زبانی، لیکن چونکہ پورا قرآن مجید ان کو نہیں آتا تھا لیکن قرآن مجید وضو کر کے باوضو ہو کے کھول کے بیٹھ جاتے تھے اور اس طریقے سے انگلی اس پر پھیر کے کہتے تھے میرے رب نے یہ بھی سچ کہا، یہ بھی سچ کہا. مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے احکام عطا فرمائے ہیں ہمارا اس پر ایمان، میرا اس پر ایمان ہے. تو غالباً یہ اسی کا نتیجہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کی عظمت جو اس کے دل میں تھی اس کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام اسے عطا فرمایا. تو بہرحال انشاءاللہ کل سے میں مزید اس سلسلے میں چونکہ طے یہ کیا ہے کہ 15 سے 20 منٹ کا درس ہوا کرے گا تاکہ جو ہے وہ کسی پر بوجھ بھی نہ ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شریک ہو جائیں. پہلے عام طور پر 35-40 منٹ بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو جایا کرتا تھا، تو اس لیے 15 سے 20 منٹ کا انشاءاللہ معمول ہوا کرے گا اللہ رب العزت نے چاہا تو. اور اس میں انشاءاللہ کل سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس سے متعلق جو مضامین ہیں انشاءاللہ ان کو عرض کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اس کو مزید اسی لیے بیان نہیں کیا کہ بعض لوگ وہ معلوم نہیں ہے، تاکہ کیونکہ اب کافی عرصے بعد شروع ہو رہا ہے درس، تو اس لیے انشاءاللہ کل سے کچھ اور لوگ بھی مزید تاکہ شریک ہو جائیں تاکہ اس کا فائدہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں با ایمان اٹھائے دنیا سے اور ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، قرآن مجید کی عظمت محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، میں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. ہم سے بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ اپنے فضل خاص سے سب کی جائز حاجتیں پوری فرما. اے اللہ ہمیں اپنی ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما. دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. اے اللہ جتنے لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہیں وہ چاہے تبلیغ کی صورت میں ہو، تقریر کی صورت میں ہو، تصنیف کی صورت میں ہو یا اسی طریقے سے اے اللہ تصنیف کی صورت میں ہو، جس شکل میں بھی دین کا کام لوگ کر رہے ہیں یا اللہ ان کے کاموں میں اخلاص عطا فرما دیجئے، ان کے کاموں میں برکت عطا فرما دیجئے. اے اللہ پوری دنیا میں اے اللہ ان کے کام کو پھیلا دیجئے. اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. قرآن مجید کی آیات کو صحیح طور پر پڑھنے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے. ہمارے بھائی حارث صاحب ہیں، ان کے بھتیجے کا آپریشن ہونے والا تھا بائی پاس کا، دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ کامیاب فرما دے. آپریشن ہو گیا ہو تو جلد جلد اللہ تعالیٰ انہیں صحت یاب بھی فرمائے. اور اسی طریقے سے ہم میں جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما. دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ ان سب کی مغفرت فرما. ہم سب کو اے اللہ اسلام پر ثابت قدمی عطا فرما اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.